الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ایک حدیث روایت ہوئی ہے امام ششم سے، امام ششم نے یہ روایت کی ہے کہ حضور نے علی علیہ السلام کو فرمایا، یا علی، میں آپ کو چند وصیتیں کرتا ہوں، ان وصیتوں کو یاد رکھو اور پھر خدا سے دعا کہ خدایا علی کی مدد کرو تاکہ ان وصیتوں پر عمل کر سکے. پیغمبر کا جملہ یہ ہے، اللہم اعنہ، خدایا علی کی مدد کرو. فرمائے سب سے پہلے یہ کہ اما الاولى فالصدق فلا اخرجن منک کذبا. ظاہر پیغمبر مولا سے فرما رہا ہے، قرآن میں پیغمبر سے فرما رہا ہے، در حقیقت مخاطب سارے انسان ہیں، ان کے بہانے سے، ان کے توسط سے سارے انسانوں تک پیغام پہنچانا مد نظر ہے. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سچ بولنا. فلا یخرجن من فیک کذبۃ، آپ کے منہ سے ایک بھی جھوٹ نہ نکلے، یہ پہلی بات. آپ دیکھ رہے دنیا میں جھوٹ کی حالت کو، کہ سارے انسان ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کر سکتے ہیں، اتنے میڈیا ہے اس کے باوجود اعتبار نہیں ہوتا ہے، اتنی غلط بنایا جاتا ہے، غلط فلمیں، غلط طریقے، چاہے ریڈیو چاہے ٹی وی چاہے جو بھی ہو، جھوٹ، جھوٹ کی تجارت کے لیے، جھوٹ کے ذریعے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کتنی کوششیں کی جاتی ہیں، کتنا نقصان دیا جاتا ہے اور کتنے انسانی معاشرے کو بدبختی کی طرف لے جاتے ہیں، حق سے انسانوں کو محروم کرتے ہیں، حقیقت سے محروم کرتے ہیں. تو اگر سچ بولے تو یہ مشکلات حل ہوگا. ایک آدمی حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا، رسول اللہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں. فرمائے جھوٹ مت بولو، کیونکہ لوگ ایمان لانے کے لیے آتے تھے، ایمان لانے کے بعد چلے جاتے تھے، تو اسی لیے ایسی نصیحت چاہتے تھے پیغمبر سے سنیں کہ ان کی زندگی میں انقلاب کا باعث بنے. تو آپ نے فرمایا جھوٹ مت بولو. پھر یہ آدمی چلا گیا، ایک عرصے کے بعد آیا، کہا کیا ہوا ہے، کیسے حالت ہے تمہاری؟ تو کہا کہ آپ کے اس حکم پر عمل کے اس کے نتیجے میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا ہوں، کوئی بھی غلط کام کروں لوگ پوچھے تو میری بھی عزتی ہوگی. تو جب بھی غلط کام کرنا چاہا تو یاد آیا کہ میں نے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہ بولنے کا، تو اس غلط کام سے باز آیا. تو جھوٹ نہ بولنے سے انسان کے کافی اصلاح ہوتا ہے، صداقت در گفتار ہی سے اتنی صداقت آتی. دعا زیارت کیا نام ہے، آئے مباحلہ میں ارشاد ہوتا ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر خدا کے لعنت قرار دیں گے، دعا کریں گے جھوٹوں پر خدا لعنت بھیجا، اپنے رحمت سے دور کرے. تو ایک اہم چیز آپ علی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، اور تو آپ سمجھتے ہیں یا آپ کے پاس یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے، کہ انک تراہ، یا گویا آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو یہ سوچو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے. اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، آئے بندے نہیں جانتے قرآن میں فرمایا نا کہ خدا تو دیکھ رہا ہے، خدا تو دیکھ رہا ہے ہر گناہ کے وقت. حضرت یوسف کے بارے میں واقعہ نقل ہوتا ہے کتابوں میں کہ زلیخا اپنے حوالے سے تو گناہ کے لیے تیار ہو گئی تھی، تو جا کر بت کے اوپر، جو بت کا مجسمہ تھا اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا. پوچھا کیوں کر رہی ہو؟ کہا کہ ظاہر ہے اس کو پتا ہے. کہا کہ تم اس سے شرماتے ہو اور میں اپنے وہ خدا جو اس کی نگاہوں کے سامنے میں ہوں، میں اس سے نہ شرماؤں. تو خدا دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ انسان کو بہت صاف ستھرا رکھتا ہے. حدیث میں ہے کہ قاضی جو ہے قیامت کے دن، جو قاضی ہے، جو جج ہے، وہی خود شاہد ہے. عام طور پر شاہد کوئی اور ہوتا ہے، جج کوئی اور ہوتا ہے، یہاں پر جو جج ہے قیامت کے دن وہی خود شاہد ہے. ڈرو اس حوالے سے، پھر آپ پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا. والرابع کثرت البكاء من خشية الله، چوتھا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ گریہ کرنا خوف خدا سے. خوف خدا سے بعض وقت انسان کو خوف لاحق ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، گناہ کیا ہے. حدیث میں حقیقت میں تم اپنے گناہ سے ڈرو، خدا تو ارحم الراحمین ہے، خدا تو عادل ہے، اپنے گناہ سے ڈرو. دوسرا یہ ہے کہ جس کے پاس معرفت خدا ہو، اتنا ہو عظمت خدا اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے کہ خدا سے ڈرتا ہے عظمت خدا کی وجہ سے. خشیت خدا کی وجہ سے گریہ کرنا، دو گریہ اسلام میں مطلوب ہے، ایک خشیت خدا، دوسرا غم اہل بیت. یہ دو آنسو خدا کے پاس انتہائی محبوب آنسو ہے، لیکن دونوں انسان کو انسان بناتے ہیں. ہمارے مفاد میں ہے کہ دل کو نرم کرتا ہے، خدا کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. حسین کے غم کی گریہ انسان کو حسین سے مربوط کرتا ہے، مؤثر حسین سے مربوط کرتا ہے اور پیغام حسین سے مربوط کرتا ہے، سیرت حسین سے مربوط کرتا ہے، یعنی انسان کے تزکیے کا باعث بنتا ہے. شہید مرتضیٰ مطہری یہ جو اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ کہ آپ لوگ عیسائی حضرات حضرت عیسیٰ کی شہادت کے وقت، کیا شہادت تو نہیں تھی لیکن ان کا عقیدہ یہی کہ شہادت ہے، آسمان پر اٹھائے گئے تھے، تو عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، آپ لوگ کیوں غم مناتے ہیں؟ امام حسین تو جنت گئے ہیں. تو شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ اگر امام حسین کو حوالے سے دیکھے تو وہ جنت گئے ہیں، غم نہیں منانا چاہیے. شہادت کے بعد پھر امام کو سکون مل گیا. تو مولانا علی اکبر سے یہی کہا، علی اکبر کے سرانے پر گئے، استرحت من ہم دنیا و غم یہا، علی اکبر آپ دنیا کے ہم و غم سے آپ کو سکون مل گیا، اور تیرے بھائی، تیرے باپ، تیرے والد باقی ہے اس غم و ہم کے تحمل کے لیے. لیکن فرماتے یہاں پر حسین کے حوالے سے دیکھے تو یہ بات ہے، لیکن دین کے حوالے سے دیکھیں گے، امت کے حوالے سے دیکھیں گے تو غم منانے میں فائدہ ہے، کیوں؟ خوشی منانے میں انسان اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے، خوشی میں شرابی کی طرح ہو جاتا ہے انسان. خوش رہنے کے لیے دیکھو، بس ایک محفل لے لے، خوشی کی محفل ہے، جمع ہو گئے دوستان، لطیفے سنائیں گے، لطیفوں میں کچھ جھوٹ بھی بولیں گے، نامناسب الفاظ بھی کہیں گے. اللہ سے عید فطر، عید اضحیٰ قربانی کی عید ہے نا، حضرت اسماعیل کے قربانی کی عید، اس میں نماز بھی ہے، خطبہ بھی ہے، سب کے باوجود یہ انسانوں کی طبیعت ہے، پیغام نہیں لیتے ہیں. خوشی میں خوش رہنا چاہتے اور خوشی خود ایک مستی کے باعث بنتا ہے، غم میں انسان محبوب کے اندر گم ہو جاتا ہے. محبوب میں فانی ہو جاتا ہے، پوری نگاہ محبوب پر ہوتی ہے جس ہستی کے غم منا رہا ہے، تو اس بنا پر ظاہر اس ہستی کے ہدف، مقصد، سیرت، اس کی چاہت، اس کے بغض، اس کے حب، سب کا اثر ہوگا رونے والے کے اوپر۔ اسی لیے فرمایا کہ خدا کے کثرت کے ساتھ خشیت خدا میں گریہ کرنا، اور ظاہر یہ پیغمبر کے زمانے میں ہے، امام حسین کے بارے میں بات کے احادیث اہل بیت نے بیان فرمایا ہے کہ حسین کے لیے گریہ کرنے کے کیا مقامات، دو گریہ ہے جو دین میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ والخامس بذلك مالك ودمك دون دینک، پانچواں یہ ہے اپنے مال دینا اور اپنا خون دینا دین سے دفاع کے لیے، دین سے دفاع کرنے کے لیے مال بھی دینا اور خون بھی دینا۔ کسی اور حدیث میں مولا فرماتے ہیں اگر اذا نزلت نازلت، اگر کوئی مصیبت تم پر آئی، کوئی مشکل میں آپ پڑ گئے، تو مال دے کر جان بچاؤ، مال دے دو جان بچاؤ۔ پیسہ خرچ ہوتا ہے، یا کسی راہزن نے حملہ کیا ہے، یا آج کل جو اسلحہ کے ساتھ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی صورت میں ہر مال کے لیے جان نہیں دینا کلائی نہیں ہے، جو اہم ہے اہم، اور غیر اہم، غیر اہم فدا ہو جاتا ہے اہم پر، اہم غیر اہم پر فدا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے آدمی احتمال دیتا ہو کہ شاید میں جیت سکوں گا اس پر، تو وہاں لڑتے ہوئے مارا جائے تو شہید کی موت ہے، ایک درجہ شہادت کا نصیب ہو جاتی ہے، اپنے مال سے، اپنے اہل اولاد سے دفاع کرتے۔ لیکن اگر یہ احساس ہو کہ خطرہ بہت ہی زیادہ خطرہ ہے، اسلحہ اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ لوگ آسانی سے مارتے، تو وہاں پر کہتے ہیں کیا اپنی جان بچاؤ مال دے کر، مال دے کر جان بچاؤ، یا بیمار ہے، سخت بیماری ہے اور علاج کی ضرورت ہے تو خرچ کرو اور جان بچاؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اذا نزلت نازلت فاجعل بدنک دون دینک، نفسک دون دینک، اگر کوئی اور مصیبت آئی، وہ مصیبت دین پر آئی ہے، مصیبت دین پر آئی ہے، نہ آپ کے مال پر ہے نہ آپ کی جان پر ہے، دین پر مصیبت آئی ہے، تو وہاں پر کیا کرو، اپنی جان مال دونوں فدا کرو دین کو بچانے کے لیے۔ دین پر مصیبت آئی ہے، اس میں بھی غور طلب ہے، مثلا فرض کرے کہ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، خطرہ ہے، وضو نہیں کر سکتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ایسے ہی خطرات ہے، اور یا نماز مذہب حق کے مطابق بھی جان نہیں لا سکتا، ایسے خطرات کی صورت میں جان دینا ہے اور نماز بچانا ہے، روزہ بچانا ہے، حج بچانا ہے، نہیں، یہاں شریعت نے کہا کہ آپ کی جان کے لیے خطرہ ہو تو آپ فی الحال انجام نہ دیں، نماز کو چھوڑ دیں، روزہ کو چھوڑ دیں، ہاں جی، یعنی آپ کی جان کے لیے خطرہ ہو تو آپ کی جان زیادہ اہم ہے، اسی لیے شریعت خود نے کہا یہ حکم اٹھ گیا ہے، نماز کا حکم آپ کے اوپر نہیں، روزہ کا حکم آپ کے اوپر نہیں ہے اگر آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے، یہ عقیدے کے لحاظ سے آپ کے عقیدے کے لیے خطرہ ہو، آپ فرض کیجئے مومن ہے، شیعہ ہے یا مسلمان ہے، تو خطرہ پیدا ہوا، کافر قتل کرنا چاہتا ہے، پہلا تاریخ اسلام میں حضرت عمار، حضرت عمار کے والدین، والدین نے تقیہ نہیں کیا، شہید ہو گئے، حضرت عمار نے تقیہ کیا، اور حضرت رشید حجری ظاہراً تھے گوند پر مولا علی کے جو صحابی تھے معروف، تو جن کے نفس قبر کرنے کی کوشش کی، حاجی این یه مدل نه دیگه نه حجر نه حجر حجر هه بر این بنام عادی الکه حجر هه با عظیم شخصیت تو کیا ہوا انہوں نے تقیہ نہیں کیا اور شہید ہو گئے مولا امام ششو نے فرمایا وہ جلدی جنت جانا چاہتے تھے اس لیے تقیہ نہیں کیا تقیہ کر سکتے تھے نہ کرنے کی بھی اجازت تھی حضرت عمار نے کیا کیا یہ پہلا واقعہ پیش آیا تھا تاریخ اسلام میں مکہ میں پیش آیا تھا حضرت عمار نے خدا کا انکار کیا اور پیغمبر کا انکار کیا جو مشرکین چاہتے تھے وہ سب کچھ کہا گھبراتا ہوا پیغمبر کے پاس پہنچا تو پیغمبر نے فرمایا اگر دوبارہ وہ لوگ تمہیں پکڑے تو دوبارہ یہی کرو خود قرآن کہتے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان آپ الا ان تتقوا منهم تقاه تقیہ کرنے کے لیے کفر کے الفاظ زبان پر جاری کر سکتے ہیں اور جبکہ دل میں کیا ہے ایمان ہے تو یہاں پر عقائد کے خلاف بھی بولا لیکن عقیدہ تو دل میں ہوتا ہے زبان پر نہیں ہوتا ہے زبان ترجمان ہے دل ہے لیکن ہمیشہ دل کا ترجمان ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ایسا عقیدہ کے اصل مرکز دل ہے تو یعنی خطرہ عقیدہ پر اس طرح سے خطرہ کبھی نہیں ہوتا ہے کہ عقیدہ کو خراب کرنے پر آپ مجبور ہو جان دے دے عقیدہ بچانے کے لیے نہیں اس کی ضرورت نہیں کیونکہ دل آپ کے پاس ہے نا آپ کبھی اپنے عقیدہ کو ترک کرنے پر مجبور نہیں ہے زبانی جو ترک کرتے وہ عقیدہ نہیں ہے وہ اعلان ہے اسی لیے عقیدہ جو ہے یعنی دل انسان کیا ہے اپنی جان اپنی مال دے دو دین بچاؤ احکام دین بھی نہیں ہے اگر آپ کی جان خطرے میں ہے بسا اوقات مال بھی تو آپ احکام دین شریعت اٹھاتی ہے اگر عقیدہ کے حوالے سے حضرت عمار کا واقعہ آپ کے پاس ہے کیا ہے اظہار باطل کا اظہار کر سکتے ہیں جبکہ دل مطمئن بالایمان دل میں آپ کے ایمان ہے اطمینان کے ساتھ پھر کوئی حرج نہیں ہے یعنی عقیدہ میں جبر آ ہی نہیں سکتا ہے عقیدہ کا تعلق دل سے دل کا پتہ کس کو چلتا ہے کفار کو تو پتہ نہیں چلتا ہے دل کا تو خود مولا نے بھی کوفہ میں جب آپ دنیا سے جا رہے تھے یہی فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہیں مجبور کریں گے کہ مجھ سے نفرت کرو میرے خلاف بولو دشمنی کرے مجھ سے برات کا اظہار کرے تم کر سکتے ہو لیکن یہ جان لو میں ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں میرے دل ایمان سے بھرا ہو یعنی واقعا میری واقعیت کو دیکھو اسی لیے تمہارے دل واقعا علی کے معرفت ہونا چاہیے لیکن زبان پر اگر آپ مجبور ہو جائے مجھ سے برات کرنے کے اوپر میں تو آپ عمل کر سکتے اس حد تک مولا نے اہل کوفہ سے فرمایا جب آپ کی حکومت تھی تو یہ کیا مطلب پھر فرمایا کہ اپنے جان اور مال کو دین کے لیے دے دو یا فرمایا کیا اگر آپ پر مصیبت آئی دین پر مصیبت آئی تو اپنی جان مال دونوں دین کے اوپر فدا کرو حقیقتاً غارت شدہ آدمی وہ ہے جس کے دین کی غارت ہو جائے تو فرمایا یہاں پر مراد یہاں پتہ چل رہا ہے اس سے مراد نہ اپنے ذاتی عمل ہے نہ ذاتی عقیدہ ہے مراد وہ دین ہے جو پورے معاشرے میں ہے معاشرے میں جو دین ہے اس کو خطرہ ہو معاشرے میں جو دین ہے وہ اس کو خطرہ ہو دین کے وجود خطرے میں پڑ جائے تو اس وقت جان مال دینا ہے دین کو بچانے کے لیے معاشرے میں کفر کے غلبہ کو روکنے کے لیے اور اب دین کو بچانے کے لیے جان مال کی قربانی دینا ایک یہی آپ دیکھتے ہیں جنگ جمل صفین میں قربانی کس لیے دی حکومت دینی کو بچانے کے لیے کربلا میں دو منظر سامنے آتا ہے یہ بھی سامنے آتا ہے حکومت دینی کے لیے کربلا میں قربانی دی، اور یہ بھی آتا ہے خود دین کو بچانے کے لیے۔ کربلا کے حوالے سے امام کے قیام کے فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں کافی گفتگو ہوئی ہے، تب بھی میں سمجھتا ہوں یہ گفتگو مجالس حسینی میں ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ نئی نسلیں آتی ہے اور مختلف افکار و نظریات آئے دن پیش آتا رہتا ہے، تو ہمیں بھی تکرار کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید خود نے ہمیں تکرار کرنے کو سکھایا ہے، دیکھو بعض خدا سے بڑھ کر کون فصیح و بلیغ ہے، بعض شروع میں امن یجیب کے لفظ کتنے دفعہ دہرایا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، یا سورہ رحمان میں کیا ہے، تبھی آئی آلائی ربی گمان تو کر بھی، اور اس قسم کے اور بھی کم تر درجات میں اہمیت زیادہ ہو تو زیادہ دہراتے ہیں، اہمیت جس حوالے سے بھی ہو، تو ہمیں بھی یہی ایک اور داستان انبیاء قرآن میں ہمیشہ پڑھنے کے حکم ہے، ہمیشہ عبرت لینے کے حکم ہے، تو کربلا جیسا واقعہ پوری تاریخ میں پیش نہیں آیا ہے، تو یقیناً اس کو کہیں زیادہ اس کے تکرار ہونے کی ضرورت ہے۔ مولانا رومی ایک عجیب بات کرتے ہیں، ظاہر اس کا تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں ہے، اگرچہ کیونکہ صوفی ہے اس لیے ولایت سے اس کا ارتباط ہے، تو کہتے ہیں کہ شہر انطاکیہ میں گیا تھا شام کے، دیکھا کہ پورا شہر میں کالے کپڑے ہے، لوگ آزاداری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، میں نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ فرزند پیغمبر شہید ہو، میں نے کہا کب گاؤں پر ہوا ہے، کہا نہیں یہ تو مثلاً 1000 سال پہلا یا 800 سال پہلا، تو کہا کہ 800 سال پہلے شہید ہو گئے، آپ کو ابھی خبر ملی، کہا نہیں خبر پہلے سے ملی ہے، ہم اور ہمیشہ روتے ہیں ان پر، ان کے اس غم کو مناتے ہیں۔ وہ اس قسم کے جن سوال کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم خود اپنے اوپر گریا کرو، تم پیچھے رہ گئے ہو، حسین تو اپنے خدا سے جا ملے ہیں، اپنے مقصد تک پہنچ گئے ہیں، تم مقصد سے دور ہو گئے ہو، اپنے حوالے سے تو اس کی پیغام دینا صحیح ہے، ایک دفعہ دیکھو، صرف غم منانے کو نہ دیکھو، مقصد کو بھی دیکھو، مقصد سے حسین اپنے مقصد تک پہنچ گئے، تم اپنے مقصد سے حسین کے مقصد سے دور ہوئے ہو، اس پر بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مولانا امام حسین کے قیام کا مقصد کیا، اس پر کافی گفتگو ہوئی ہے، اور گفتگو کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج کل بھی کچھ لوگ عجیب و غریب کر باتیں کرتے ہیں، ممبر حسینی پر آ کر بھی، ممبر حسینی پر آ کر بھی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، تو امام نے قیام کیوں کیا تھا، آیا حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا؟ واضح ایک مسئلہ ہے کہ حکومت برائے حکومت شان امام نہیں ہے، خوشگزرانی کرنا، عیاشی کرنا کوئی ممکن ہے، اگر جائز طریقے سے ہو تو جائز ہدف بن جائے، کوئی الہی ہدف نہیں ہے، لیکن اگر حکومت حکم خدا نظام الہی کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے، انسانوں کی تربیت کے لیے، قرآن کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے ہو، تو پھر سب سے بڑا جہاد ہے، یعنی حکومت سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے معاشرے میں الہی نظام، مقاصد الہی معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے۔ انبیاء پیغمبر کی کامیابی کی ایک اہم راز یہ ہے کہ پیغمبر، سابق انبیاء کسی نے حکومت نہیں بنائی، پر اسرائیل میں کچھ ہوا، لیکن بڑے بڑے انبیاء میں سے کسی کو موقع نہیں ملا حکومت بنانے کی، اسی لیے بڑے نظام نہیں بنا سکے، اور دیکھنا انبیاء خدا کے نبی ہیں نا، طریقۂ کار تو بشر کے صلاحیتوں کے مطابق وہ انجام دے دیتے، یعنی عام طریقۂ کار کے مطابق وہ معاشرے کی تربیت کرتے، تو حکومت بنانے کا موقع نہیں ملا۔ پیغمبر خدا کی، خدا خود جانتا ہے حقیقت کیا ہے، لیکن پیغمبر خدا جب مکے میں آ گئے حکومت نہیں تھی، اسی لیے پیغمبر کو قتل کرنا ناممکن ہو گیا ان کے لیے، مکہ والے سمجھتے تھے کہ اگر ہم پیغمبر کو نقصان پہنچائے قبل بنی ہاشم سے ہماری لڑائی ہو، اسی لیے جرات نہیں کر سکتے، آخر میں سب نے
मीटिंग करके कहा कि हर कबीले से एक बहादुर लाते हैं, सब मिलकर पैगंबर पर हमला करते हैं। खुद कबीले बनी हाशिम से भी अबू लहब को लाया और इसे अबू लहब ने रोका, कहा कि नहीं, रात को हमला करना नहीं देता हूँ। खानदानी एक होता है ना, तासुब होता है कि नामोस है, ये नामोस भी बनी हाशिम की है, इसीलिए रात के बाद हमला करना तो ओलियन है, इसीलिए उसने रोका सुबह तक के लिए। लेकिन वो खुद राजी था, खुद भी चाहता था। कुरान में वाहिद आयत है जिसमें, वाहिद सूरह है जो किसी काफिर की शान में नाजिल हुआ है, उसकी मजम्मत में नाजिल हुआ है, तब्बत यदा अबी लहब। तो आप देखते हैं कि जो आदमी किया तो उस रात हमला करना था, वो कहते थे कि हम सब मिलकर मारेंगे तो बनी हाशिम सबसे सबके साथ नहीं लड़ सकते, तो दियत लेने पर राजी हो जाएंगे। इसीलिए पैगंबर की जान महफूज रही। मदीना आने के बाद पैगंबर ने पहला काम ये किया, हुकूमत बनाई। पहला काम क्या किया? हुकूमत बनाई। उसी कबीले ओस और हजरत जो ईमान लाने वाले थे उन्हीं के साथ हुकूमत बनाई। आधा तो यहूदियों के हाथ में था, शहर का आधा हिस्सा। तो मुसलसल कामयाबी की तरफ आगे बढ़े। तो ये हुकूमत की बड़ी अहमियत है। आखिरी इमाम आएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम हुकूमत बनाना है आपको, उसके बगैर दुनिया किस को इस्लाम नहीं कर सकते। तो इमाम मौला इमाम हुसैन ने भी हुकूमत के लिए क़याम अगर किया तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐश इशरत के लिए हो तो मज़मूम है, लेकिन अगर हुक्म खुदा को माशरे में नाफिज करने के लिए हो तो खुदा खुद चाहता है, दीन खुद चाहता है। अली ने इतनी कुर्बानियाँ दी इसी हुकूमत हक़ा को बचाने के लिए, दसियों हज़ार शहीद हो गए। तो लेकिन ये अलग बात है कि इमाम जानते थे कि मैं शहीद हो जाऊँगा, लोग वफा नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद आपके क़याम हुकूमत के लिए है ये कहते हैं बहुत से मुअर्रिखीन। उसकी वजह ये है कि जब अमीर शाम जिंदा था, आहले कूफा ने बारहा व बारहा ख़त लिखा इमाम को कि आप क़याम करें, हम तैयार हैं। इमाम हसन के ज़माने में भी इमाम मौला इमाम यही जवाब देते थे कि अभी भाई के हुक्म के इंतज़ार में हूँ, बाद में क्या नाम है, खुद इमाम के इमामत के ज़माने में जब हुदूद लिखे तो आपने फरमाया मुआहिदा भी बाकी है, जो सुलहनामा था उसमें जो मुआहिदा था वो बाकी है, इसलिए फ़िलहाल उनका तक मुआहिदा है। इस वक्त अगर हम क़याम करेंगे तो अमीर शाम के लिए बड़ा बहाना मिल जाएगा, ज़ाहिर है मुसलमान के लिए फैलाए कि देखो मुआहिदे के खिलाफ वर्जी। तो आपने इनकार किया लेकिन मुसलसल हुदूद आ रहा था। अमीर शाह खुद ने भी ये चीज यही कहा था कि अहले कूफा हुसैन को दावत देंगे और हुसैन उनकी दावत को कबूल करेंगे, क्योंकि जानता था अंदर के मसाइल, और हुसैन क़याम फरमाएंगे। तो इसीलिए समझते थे कि इमाम ने हुकूमत के लिए क़याम फरमाया। और फिर उसके लिए क्या किया, आप पहला मक्का आए। मक्का कि क्या हैसियत है, ऐसी हैसियत है कि वहाँ हम अमान के साथ भी रह सकते हैं, शहर अमन है, हरम इलाही है, हरम है, और दूसरा ये कि वहाँ से पूरा आलम इस्लाम तक पैगाम जाएगा, पूरा आलम इस्लाम तक ये पैगाम जाएगा फर्जंद पैगंबर ने यजीद की बेअदबी की है, यजीद के खिलाफ क़याम किया है, तो जो भी हुसैन के साथ देना चाहे वो तैयार हो जाएगा। एक किस्म के ज़राए इबलाग था मक्का। और फिर मौला ने फिर कूफे से खतूत आए, कसरत के साथ खतूत आए, सबसे ज़्यादा कूफे से आया। कूफे उस वक्त सबसे बड़ा शहर था और कूफे के मातहत पूरा आधा ईरान था, पुराना ईरान न जदीद ईरान, पुराना ईरान इससे कहीं बड़ा था। तो ये खतूत आए तो आपने हज़रत मुस्लिम को रवाना फरमाया, फरमाया कि अगर हज़रत मुस्लिम गवाही दे कि तुम्हारे खतूत के मुताबिक तुम्हारे बुजुर्गान भी यही सोचते हैं तो मैं इंशाल्लाह अनकरीब आऊँगा। हज़रत मुस्लिम चले गए, बेहद हुई। और फिर हज़रत मुस्लिम जब गिरफ़्तार हो गए ابن زیاد کے پاس پہنچے. ابن زیاد نے کہا تم مسلمانوں کے درمیان تفرقہ کرنے کے لیے آئے ہو. حضرت مسلم نے فرمایا نہیں, مسلمانوں نے کہا اور حقیقت بھی یہی تھی کہ تمہارے امیر قیصر و کسرا کی طرح یعنی کافر حکمرانوں کی طرح حکومت کرتے تھے, تو ہم امت کو تم لوگوں سے یعنی کافرانہ حکومت کرنے والوں سے نجات دینے کے لائے. تو خط جو حضرت مسلم کے ساتھ لکھا اس میں کیا فرمایا, لعمری مل امام, میں اپنی جان سے قسم کھاتا ہوں امام نہیں ہے, الا العامل بالکتاب, امام نہیں بن سکتا ہے, قائد نہیں بن سکتا ہے, رہبر نہیں بن سکتا ہے, مگر وہ آدمی جو عامل بھی کتاب ہو, کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہو, والقائم بھی, والقائم بالقسط, عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنے والا ہو, والدائم بدین الحق, دین حق کو ماننے والا ہو, والحابس نفسه على مطاعت اللہ, اور خدا کی مرضی کے ساتھ اپنے کو سختی سے وابستہ کیا ہو, ان وہی رہبر بن سکتا ہے, وہی قائد بن سکتا ہے, وہی حاکم بن سکتا ہے. تو آپ نے اس خط میں بھی فرمود یہ شرائط ظاہر یزید کے پاس نہیں ہے. یا مروان کیا نام مکہ مدینہ میں جب امام کو بلایا دربار ولید میں, آپ نے یہی فرمایا مروان کے باتوں کے بعد, ایوہ الامیر انا اہل بیت النبوہ, ہم اہل بیت النبوت ہے, وہ معدن رسالہ, معدن رسالت ہے, اور مختلف اور مختلف الملائکہ, ملائکہ کے آمد رفت کی جگہ, آمد رفت ہمارے گھر پہ ہوتا تھا, اور وہ یزید رجل فاجر فاسق مؤلم بالفسق, یزید گناہگار بھی ہے, کھلم کھلا گناہ بھی کرتا ہے, نفس محترم کے قاتل بھی ہے, شرابی بھی ہے. اس کے بعد فرمائے مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. پھر فرمائے صبح ہونے دو, صبح ہو گئی پتہ چلے گا کون خلافت کا لائق, اینا احق بالبیعت والخلافہ, کون بیعت کی شائستہ ہے, کون خلافت کا لائق. تو ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے امام نے قیام فرمایا کس کے لیے, حکومت کے لیے, عرض کے حکومت حق کے لیے. پیغمبر نے پہلا کام وہی کیا, مولا انگلی کی جنگ, صفین جنگ, جمل جنگ, نہروان, تینوں اسی کے لیے, اور دین حق کی ترقی کے لیے, دین حق کی حفاظت کے لیے, دین حق کے اہداف و مقاصد عملی کرنے کے لیے بہترین ذریعہ حکومت حق. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان باتوں کو مد نظر رکھ کر بہت سے لوگ یہی سمجھتے کہ امام نے قیام فرمایا حکومت کے لیے, لیکن ظاہر ہے پھر اہل کوفہ کی خیانت سامنے آ گئی, حضرت مسلم شہید ہو گئے راستے میں, جب امام جا رہے تھے عراق کی طرف, تو وہاں سے آپ نے دوسرا پروگرام بنایا, شہادت کا پروگرام بنایا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں امام شہادت کے لیے گئے تھے, شہادت کے لیے گئے. سوال یہ کہ شہادت خود ہدف ہو تو باقی ائمہ کیوں شہادت کے لیے گئے؟ زندگی کرنا نہیں چاہتا تھا, شہادت کے عاشق ہے, لیکن شہادت بے وقت ضرورت ہوتی, بغیر ضرورت ہو تو خودکشی ہے, شرعاً اجازت نہیں. تو باقی ائمہ نے ایسا اقدام نہیں کہ اس سے معلوم ہوتا خود شہادت ہدف نہیں ہے, وسیلہ ہے دین حق کی مدد کے لیے, حق کی مدد کے لیے, اطاعت خدا کے لیے. تو خود امام فرماتے میں اب اس کے امام ان اعمال سے معلوم ہوتا حکومت کے لیے قیام کیا تھا, لیکن دوسری طرف سے معلوم ہوتا کہ امام کو یقین تھا کربلا میں شہید ہو جائیں گے, اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں امام شہید ہونے کے لیے نکلے وہ اسی بنا پر کہتے ہیں, یقین ہوتے ہوئے آپ نکلے. مثلاً وہی مکہ سے نکلتے ہوئے فرمایا میں ابھی دیکھ رہا ہوں گردن کے رگوں کو, کچھ بھیڑیے نواویس اور کربلا کے درمیان میرے گردن کے رگوں کو کاٹ رہے ہیں, میں ابھی دیکھ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ بنو امیہ جب تک میرے خون نہیں بہائیں گے اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے, بلکہ پہلے ہی دن پیغمبر کی خدمت میں گئے الوداع کے لیے فرمایا پیغمبر نے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائے آپ کے اہل بیت اسیر ہو جائے. اس قسم کے بہت سے فرمودات ہیں. ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حسین جانتے تھے شہید ہونے والے. پھر حکومت کے کیوں پیش کیا؟ وجہ یہ ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے فرمایا لولا حضور الحاضر وقیام الحجة بوجود الناصر, اگر آنے والے نہ آتے اور مددگاروں کے موجودگی کی وجہ سے حجت شرعی مجھ پر پوری نہ ہوئی ہوتی لألقيت حبلها على غاربها, اس خلافت کی رسی کو اسی کے کاندھے پر ڈال دیتا ہے. ولسقيت آخرها بكأس أولها, جس طرح سے پہلے کو حکومت کرنے دیا ابھی بھی حکومت کرنا دیتا, لیکن مجھ پر حجت شرعی پوری ہو گئی. مدد کرنے والے آ گئے, جب حق کے راہ میں مدد کرنے والے آ گئے تو حق کو زندہ کرنا فریضہ ہے. تو یہ البتہ اس مدد کرنے والے لوگوں کے آنے کی وجہ بھی خود علی تھے, علی اور مخلصان علی تھے. مالک اشعر نے, عمار یاسر نے, ابو ذر غفاری نے کام کیا تھا, لوگوں کو بیدار کیا تھا. تو یہاں پر امام حسین نے بھی یہی کیا, لوگوں کو بیدار کیا. خود نے بیدار کیا تو کوفہ سے ہزاروں کے تعداد میں خطوط آئے, حجت شرعی امام حسین پر پوری ہو گئی. اب اس کے باوجود امام چپ چاپ شہادت کے لیے چلے جاتے تو پھر قیامت تک یہ اعتراض رہتا حکومت کے درمیان. حسین کے مددگار بہت تھے اور حسین خود نے نہیں چاہا. تو یعنی امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک انگریز نے شہید مرتضیٰ مطہری نقل کرتا ہے کسی یورپین محقق سے کہ پیغمبر خدا 30% کامیابی کے احتمال ہو تو اس کام کو ضرور اقدام کرتے تھے, ضرور انجام دیتے تھے. 30% کامیابی کا امکان. تو یہاں پر بھی کیا ہے, وہ علم غیب, ائمہ علم غیب کے مطابق پروگرام نہیں چلاتے. علم غیب ان کے ذاتی کمالات میں سے ہے, لیکن ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ بشری علوم کے مطابق کام کرنا, تاکہ اسوہ حسنہ بن جائے بشر کے لیے. ورنہ ہم کہتے ہیں امام کے نقش قدم پر ہم کیوں چلے؟ ہمارے پاس نہ امام کی طاقت ہے, ان کے پاس ولایت تکوینی ہے, نہ امام کے علم ہے جو ان کے پاس علم غیب ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو ہم کیوں کریں؟ نہیں, ائمہ علمی لحاظ سے بھی بشری علم کے مطابق چل, انبیاء بھی ایسے تھے, ائمہ بھی ایسے تھے, بشری علم کے مطابق چلتے تھے, طاقت کے لحاظ سے بھی بشری طاقت کے مطابق چلتے تھے. اسی لیے اسوہ حسنہ ہے, اسی لیے نمونہ عمل ہے, اسی لیے حجت خدا ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہاں پر امام نے یہی حجت پوری ہو گئی تھی تو آپ نے اقدام کیا. جب تک اہل کوفہ کے بے وفائی ثابت نہیں ہوئی تب تک کوفہ کی طرف گئے تاکہ اس حجت پر, اس دعوت پر عمل ہو جائے. جب ان کی خیانت سامنے آ گئی, بے وفائی سامنے آ گئی, تو آپ کی اس ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن آپ آگے بڑھ گئے. بعض وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا تھا مجھے اگر تم نہیں چاہتے, جب لشکر حور سے ملاقات ہوئی, آپ تو آگے بڑھتے گئے, پھر لشکر حور سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا تم نہیں چاہتے تو ہمیں واپس جانے دیں, ہم جہاں سے آئے وہاں واپس آتے, بس امام نہیں چاہتے تھے. نہیں, ایسی بات نہیں. خود امام فرماتے کہ ایسا ظالم حکمران میرے نانا نے فرمایا ہے, اگر ایسا ظالم حکمران ہو, ظلم کرتا ہو, ستم کرتا ہو, حلال کو حرام کرتا ہو, حرام کو حلال کرتا ہو, اور خدا کے ساتھ عہد و پیمان کو توڑتا ہو, اس کے سامنے خاموش رہنے والے آدمی کو خدا اسی کے ساتھ محشور فرمائے گا. تو ایسا فرمانے والا امام کس طرح سے جا کے خاموش رہیں گے؟ حکومت مل جائے تو یزید دنیا کے سب سے بڑے منکر, حکومت امامت دنیا کے سب سے بڑا معروف, سب سے نیک عمل حکومت امام ہے, سب سے برا حکومت یزید. تو امر معروف نہ یز منکر کے مصداق یہ بھی. اور اگر آپ شہید ہو جائے تو امر معروف نہ یز منکر کیا ہے؟ شہادت کے ذریعے امت کو بیدار کیا امام نے. امت سو رہی تھی نا, ابھی بھی سو رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ہم مست ہیں, شاید ہماری حالت اس سے زیادہ مختلف نہ ہو جو حسین کے زمانے میں حالت تھی امت کی. اس وقت ظالم یزید کی حکومت تھی, ابھی یزید و کفر و فلان سب کی حکومت ہے. دیوار پر لکھا ہوا تھا میں نے عرب حسینیہ کے باہر، وَلَقَدْ غَزَلْ حُسَيْنُ يَزِيدًا لِفِسْقِ، حسین نے یزید کے ساتھ جنگ کی فاسق ہونے کی وجہ سے، وَلَقَدْ غَزَانَ الْفِسْقُ وَالْحَادُ، لیکن ہماری جنگ کے لیے فسق بھی آیا ہے اور کفر بھی آیا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ جنگ کے لیے کیا کفر و فسق دونوں، یزید بھی ہے امریکہ بھی ہے کہ اس کے معفوق ہے، اور دنیا کی پوری دنیا کی قیادت. تو عرض یہ ہے کہ تو امام جو ہے امر معروف کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، امت بیدار ہو جاتی تھی، اتنا دین کو خطرہ پیش آیا تھا کہ حسین جیسی ہستی پوری گھرانہ پورا گھرانہ پوری کیا نام ہے عزیز و اقارب و بہن و ناموس لے کر آئے ہیں اور یقین کے ساتھ کے شہید ہونے والے. یہ تو جنگ جوڑنے کے لیے بہت اہم چیز ہے نا، فرزند پیغمبر ہے یعنی واحد نواز رسول خدا ہے، اور پھر بیدار ہونے کے لیے اور خوف ختم ہونے کے لیے اہم چیز یہ خوف تھی. حسن کربلا کے واقعے کے بعد اس طرح سے خوف پھیلایا یزید نے، کوئی بھی بات نہیں کر سکتا تھا، ایسا خوف پھیلایا. تو خوف کو توڑنے کے لیے ممکن ہے چند دن وہ خوف پھیلا سکے، لیکن جب لوگ غور کریں گے حسین نے رضا و رغبت کے ساتھ آیا، 72 نے 30,000 لشکر کے ساتھ مقابلے کیے، لیکن لشکر حسین میں کیا تھے، قلب میں علمدار عباس اور حسین تھے، حسین خود تھے لیکن علمدار تھے، دائیں طرف قیادت زہیر بن القیم کی، بائیں طرف حبیب اللہ مظاہر، یعنی اس وقت جو لشکر کے جو انداز تھا جنگ کا پورا اپنایا، ورنہ 72 تھے اس طرف 30,000، تو ایسے انداز اپنانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ بتانا ہے کہ ہم کبھی احساس کمزوری نہیں کرنا ہے، کبھی اپنے کو کمزور نہ سمجھو. تو آپ نے اس طریقے سے اقدام کیا اور یعنی جرأت دینا امت کو، شجاعت دینا، ذمہ داری کے احساس دینا اور امت کو اپنی گناہ کی طرف متوجہ کرنا، بھائی تم کتنے بے فکر ہو، کتنے ذلیل ہو چکے ہو. جب دربار کوفہ میں زید ابن ارقم پیغمبر کے صحابی تھے، وہ ابن زیاد کے سامنے دیکھا کہ اس نے سر حسین کو سامنے رکھا ہے اور چھڑی سے مار رہا ہے، تو اٹھا کہا کہ تم اس چوب خزران کو اٹھاؤ، میں نے یہاں پر حسین کے دام تم پر پیغمبر کو بارہا غصہ دیتے ہوئے دیکھا اور پھر کہا کہ مسلمانوں اب اس کے بعد تم سب ذلیل ہو جائے ہو. عزیز ترین ہستی کو اس طرح سے دربار میں لائے اور تمہیں احساس نہ ہو تو سارے مسلمان ذلیل ہو چکے. یہ احساس دلانا تھا، اس وقت ذلت کے احساس نہیں ہوتا. ابھی ہمارے پاکستان میں دیکھیں ایک بات پر سب سے بڑے پارٹی کے لیڈر کو کس طرح سے کاغذ کی طرح پھینک دیا، پوری قوم کو احساس نہیں ہے. یعنی ہمارے کیا ہے، ایک ہوتا ہے ذلیل ہونا، پھر ایک یہ ذلت کے احساس نہ ہونا. احساس زیان جاتا رہا ہے، اقبال کہتا ہے نا زیان اتنا مسئلہ نہیں تھا، زیان کا احساس بھی ختم ہو گیا، یہ قوم کبھی بیدار نہیں ہوگی. تو عرض یہ ہے کہ تو امام کی شہادت سے امت کو احساس دلایا، بیدار کیا، ذمہ داری کا احساس دلایا. خاندان بنو امیہ کی نشاندہی کی، یہ خاندان کیا تھا، کل تک دشمن اسلام کو فتح مکہ تک 21 سال پیغمبر کے ساتھ جنگ کرتے رہے، دشمنی کرتے رہے، اور اسلام سے پہلے بھی بنی ہاشم کے دشمن تھے، تو دشمنی کرتے رہے. فتح مکہ کے دن کفر کے علم کے ساتھ مسلسل ناکامی دیکھنے سے ان کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا، اسی لیے منافقانہ راستوں کو اپنایا. اب جو کل کے دشمن اسلام تھے آج اسلامی مملکت کے سربراہ ہو گئے، اور سب سے خطرناک یہی تھا، اسی لیے سب سے پہلے انتقام اس نے خاندان رسالت سے لیا، پھر مدینہ میں انتقام اصحاب و تابعین و مسجد نبوی سے لیا، پھر مکہ میں خانہ خدا سے انتقام لیا. تو مسلمانوں کو خطرے سے آگاہ کرنا، اور پھر یزیدیوں نے اپنے رائے حکومت کے خلاف قیام کے سارے راستے بند کر دیے تھے. اتنی روایتیں جاری ہوتی ابھی بھی عالم اسلام کی کتابوں میں ظالم حکمران کے خلاف کسی قسم کے اقدام کی اجازت نہیں ہے، ابھی بھی ہے. تو قیام کے سارے راستے بند کیے تھے ظالم حکمران کے لیے بالکل دین کے نام پر. اسی لیے کہنے والوں نے کہا نا کہ حسین اپنے نانا کے تلوار سے شہید کیا گیا ہے، یعنی پیغمبر کے حکم کے مطابق ان کی روایت میں یہی ہے. تو مولانا کی اس قیام نے عرض کیا، امت کو پیغام دیا کہ دین کے لیے سر خطرہ پیش آ جائے، دین کے وجود خطرے میں ڈر جائے، نابود ہو جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے. اسی لیے آپ نے مروان سے ہی فرمایا علی الاسلام السلام، اسلام کو الوداع کہنا چاہیے. اذ بلیت الامۃ براہم مثل یزید، جب امت دو چار ہو جائے ایسا حکمران سے جو یزید جیسا ہوگا، یزید جیسا حکمران امت کا حکمران بن جائے، تو اسلام کو الوداع کہنا چاہیے. خود بے منائی فرماتے ہیں انی اخاف ان یندرس ھذا الدین و یذهب الحق، مجھے خوف یہ دین نابود ہو جائے اور حق مٹ جائے. ظاہر ہے خدا نے حفظ دین کے انتظام کیا، کس کے ذریعے؟ اہل بیت کے ذریعے، امامت کے ذریعے حفظ دین کے انتظام کیا. اسی لیے فرمایا کیا، مثل اہل بیت کا مثل سفینہ نوح، میرے اہل بیت کی مثال اس لیے نوح کی مثال ہے، من رکبہا نجا، کوئی اس کشتی میں سوار ہو جائے نجات پائے گا، جو سوار نہیں ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. یعنی امامت کے ذریعے دین کے حفاظت کا انتظام کیا ہے. ایک درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. تو یہ قربانی حفظ دین کربلا میں عرض کیا حضرت مسلم کی شہادت تک، تو حکومت اسلامی بھی مد نظر رکھا اہل عراق کی دعوت کی وجہ سے، اور آگاہ بھی کرنا تھا امت کو کہ سب سے زیادہ خطرہ ظالم حکومت سے دین کے لیے ہے. اور لیکن واقعی میں حسین جانتے تھے شہید ہونے والے ہیں، تو آپ کے قیام کے سب سے اہم نتیجہ، متعدد نتائج موجود ہیں، متعدد آثار مرتب ہوا ہے، ان میں سے سب سے اہم یہ کہ دین کو نجات دی. دین کے وجود خطرے میں پڑ گیا تھا بنوں میں کی وجہ سے، سابقہ ادیان نابود ہو گئے، اسلام کے لیے یہ خطرہ ہو سکتا تھا. امامت کا انتظام اسی لیے کیا تھا تاکہ سابقہ ادیان کی جو حالت پیش آئی وہ اسلام کے لیے پیش نہ آئی. تو کربلا میں جان دے دی، اسی لیے امام مدینہ سے نکلتے ہوئے سب نے نصیحت کہ آپ شہید ہو جائیں گے. فرمایا میں جانتا ہوں شہید ہو جاؤں گا، لیکن دین زندہ رہے گا، دین زندہ رہے گا. تو اہم ہدف حفظ دین تھا، لیکن ساتھ متوجہ کرنا تھا دین کے لیے خطرہ کیا ہے، ظالم حکومت ہے. دین کو اپنے مقصد تک پہنچانا چاہے تو پاکیزہ حکومت کی ضرورت. قیام کربلا میں حفظ دین سب سے اہم، اسی لیے بعد میں نبی آنے کی ضرورت، سابق ادیان میں کیا دین نابود ہو جاتا تھا، کوئی اور نبی آتا تھا اس کو زندہ کرتا تھا. وہ ادیان بھی تو وقتی ادیان تھے، دائمی ابدی ادیان نہیں تھے. اسلام ابدی دین تھا اور نبی بھی آنے والا نہیں ہے، اسی لیے ائمہ نے اس دین کی حفاظت کی اور اسی طرح سے اس دین کو رکھا جس طرح سے خدا نے نازل فرمایا. کربلا میں آپ دیکھتے مولا ابوالفضل عباس جب میدان میں گئے یہی فرماتے ہیں، والله ان قطعتم یمینی انی ابدا محامی عن دینی، اگر تم نے میرے بازو کو قطع کیا تب بھی میں دین سے حمایت کرتا رہا. والله ان قطعتم یمینی انی ابدا محامی عن دینی، میں ہمیشہ دین کی حمایت کرتا رہوں گا. وعن امام صادق یقین، اور امام حق سے بھی دفاع کرتا رہوں گا. شہزاد علی اکبر بھی فرماتے ہیں، والله لا يحكم فينا التاريخ، ہم ان بدنام روزگار حکمرانوں کی حکومت کو قبول نہیں کرتے. एक राहबरान का बड़ा इमाम हुसैन के बाद ये दो हस्ती है ना, दोनों के मैदान जंग में ये अशार की शक्ल में बयान फरमाया। अरे अलमदार अब्बास कि जब भाई बाजू कट गया फरमाया या नफ्सुल्ला तख्शी मिन अल-कुफार वबशिरी बिरहमतिल जब्बार, ऐ अब्बास का नफ्स कुफार से नहीं डरना, तुम्हें बशारत देता हूँ मैं, अपने नफ्स को अलमदार खुद बशारत देता है, बिरहमतिल जब्बार खुदा के रहमत तुम पर नाज़िल हो, कुफार से डरने की जरूरत नहीं है। वो यकीन वो ईमान बाइस बनता है सख्त तरीन हालात में, प्यासे इंसान भी पानी न पिए चुल्लू भरने के बाद पानी को गिरा दे, इस हद तक है। अलमदार अब्बास का तज़किरा आया, जब आप घोड़े से जमीन पर आए, बाज़ उलमा ये ख्वाब नकल करते हैं कि आलम ख्वाब में किसी आलिम को जनाब सैयद ने फरमाया, ए आलिम तुम अलमदार के मसाइल क्यों नहीं पढ़ते। अर्ज किया जनाब सैयद मैं तो पढ़ता हूँ, मेरे काम यही है। फरमाया ये बताओ, एक मुजाहिद जब घोड़े से जमीन पर गिरता, बाजू कटे हुए हैं, पूरे जिस्म में हर जगह तीर बेवस्त है, तो किस तरह से जमीन पर आया होगा। अलमदार हुसैन की शहादत से अजीब पेश आए, खुद अलमदार जब यानी कि इसने जहाद तलब की तो हुसैन ने फरमाया अलमदार अगर आप जाएंगे तो मेरे लश्कर में शिकस्त जाहिर हो जाए, इतना हुसैन को अलमदार पर एतमाद था, भरोसा था कि पूरी लश्कर गोया अलमदार के साथ है। अलमदार ने अर्ज के मौला कोई जिंदा नहीं रहा है, आप मेरी कोई लश्कर नहीं, किसी लश्कर के मैं अभी अलमदार नहीं हूं। जब अलमदार की आवाज आई तो हुसैन के जुमला आप सुनिए, अल आन इंकसर वहनी व कलत हिलती व शम तबी अदू, मेरे कमर टूट गया, मेरे चारों तरफ के रास्ते बंद हो गए, दुश्मन अब शमादत करने लगेंगे, दुश्मन शमादत करने लगेंगे। ये अलमदार की जुमला, एक अरब शायर जब हुसैन अलमदार के सराहने पहुंचे, अरब शायर कहता है हक उन्नास अंतब के आलिए फतन अरब के हुसैन भी करबला, सबसे ज्यादा रोने के शाइस्ता उस जवान पर रो, उस जवान पर गिरिया करो जिसने हुसैन को रुलाया करबला के मैदान में, अखू वाली आलिए ابو الفضل المطرد من جمالي وجوان حسين کے بھائی ہے علمدار عباس جو اپنے خون میں ڈلتا ہے جب علمدار کے سر اٹھایا حسین نے اپنے زانوں پر رکھا یہی فرمایا علمدار اليوم نامت اعیون بك لم تنم علمدار आपकी वजह से आपके खौफ से जो नहीं सो सकते थे अब सुकून के साथ सो जाएंगे। वतसहदत उखरा फअज्ज मनामुहा, लेकिन दूसरी हस्तियां सैदानी की नींद अब हराम हो गई है। जब अलमदार अलविदा के लिए शहजादी ज़ैनब के पास गए, शहजादी ने कहा कि अलमदार आप जाइए, दीन से दिफा कीजिए, इमाम से दिफा कीजिए, लेकिन यकीन करना मैं अपना आप को असीरी के लिए तैयार करती हूँ। बताइए मैं एक बातें सुनाती हूँ आपको, बाबा के आखिरी लम्हात पहुंचे, वसीयत इनकी मुझसे फरमाए बेटी आप असीर होकर इसी शहर में आने वाले हो। मैं हैरान थी वो कहीं जिसके हसनैन जैसे, मोहम्मद जैसे, अलमदार जैसे भाई हो वो किस तरह से असीर हो सकती है। आप अब आ गए हैं इसने जहाद देने के लिए, अब मेरे समझ में आए मैं असीर के रूप आ चुका हूं। अरे अल्लाह तुम्हारा खुदा ये तेरे अजमत का वास्ता, मोहम्मद और मोहम्मद का वास्ता, खुदा ये तू रहमान है तू रहीम है, तो काजुल हाजात है तो मुझे बुदावत है, तो काशिकुल कुर्बात है, खुदाया के हक मोहम्मद आल मोहम्मद जिनको तू ने वसीला करार दिया है, हाजिरीन के तमाम हाजात शरीय को पूरा फरमा। صاحب المجلس اور حاضرین کی اس قلیل عبادت کو قبول فرمایا، ہمیں حسین اور آل محمد کی صحیح عزادار بننے کی توفیق عنایت فرمایا، آنے والے سالوں میں بھی حسین کی عزاداری میں بہترین شکل میں اور خلوص کے ساتھ حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمایا، خدایا ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرمایا، امام کے ظہور میں تعجیل فرمایا، مگر محمد آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما، خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مرحومین صاحب خانے کے مرحومین اور شہدائے ملت کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، خدایا ہمارے اس ملک پر رحم فرما، اس ملک کے نعمتوں میں اضافہ فرما، اس ملک میں مہنگائی اور فلاکت اور ہر قسم کے بدبختی سے اس ملک کو نجات عنایت فرمایا، خدایا اس ملک کے حکمران عوام خواص علماء سب کو اغیار کے غلامی چھوڑ کر تیری بندگی کرنے کے توفیق عنایت فرمایا، خدایا اس ملک میں جو دشمنان اہل بیت دشمنان مکتب اہل بیت رہتے ہیں اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں اس کو نابود فرمایا، ہماری مساجد امام بارگاہ دینی مراکز علماء کرام مراجع اعظم رہبر معظم انقلاب کی تائید اور مدد فرما، خدایا حاضرین کے جو بھی حاجات شریعوں تمام حاجات کو پورا فرما،